والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجه وأهل قدوه ولعنة الله على أدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات جو تھا وہ جو ہونا ہے، جو تھا وہ جو ہونا ہے، جو ہوتا ہے وہ تو ہے، جو گزر گیا ہے مالک وہ میرا ماضی تھا، جو تھا وہ جو ہونا ہے اور جو آئندہ آنے والا کل ہے وہ میرا مستقبل ہوگا، جو ہوتا ہے وہ تو ہے، یا تیری مرضی ہے، یا تیری مصلحت ہے، یا تیری مشیت ہے، میں ان سے خارج ہو ہی نہیں سکتا، میں اس دائرے کے باہر ہی نہیں ہوں. مالک تیری مشیت وہ ہے کہ جو کبھی ٹل نہیں سکتی، جو بدل نہیں سکتی. تو چاہتا ہے تیری مصلحت اور مشیت اور مرضی کے فرق کو لوگوں پر آشکار کر دے اپنی ندا کے ذریعے. تیری مشیت رب یہ ہے، نیکوکار جنت میں جائیں گے، بدکار جہنم میں جائیں گے. یہ کوئی ایسا مارکا نہیں ہے جو یہ چیز بدل سکتی ہے. نیکوکار ہمیشہ جنت میں جائیں گے اور بدکار ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. مگر مالک تیری مرضی یہ ہے کہ تم سب نیک کیوں نہیں ہو جاتے کہ جنت تمہارا مقدر بنے. فرق سمجھے آپ نے؟ مشیت تو وہ ٹل نہیں سکتی، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ نیک کے مقدر میں جنت نہ آئے، نیک کے ساتھ انصاف نہ ہو، نیکی کو اس کا اجر سلانا ملے، اور بد انسان جہنم کی طرف نہ جائے، یہ نہیں ہوگا. مگر رب کی مرضی یہ ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ تم سب نیک ہو جاؤ اور تم سب جنت کی راہ اختیار کرو. لہذا مالک، جب تو نے اسی مرضی اور مشیت کے تحت مجھے دنیا میں بھیجا تو مصلحت رب یہ ہے کہ جنت کا راستہ دشواریوں سے گزر کے آئے گا، جہنم کا راستہ آسائشوں سے گزر کے آئے گا. تو مالک، جو تھا وہ جو ہے، جو ہونا ہے وہ تو ہے، ہونے کے دکھوں سے جو گزرتا ہے وہ میں ہوں. جو تھا وہ جو ہونا ہے، جو تھا اور وہ جو ہونا ہے، جو ہوتا ہے وہ تو ہے، ہونے کے دکھوں سے جو گزرتا ہے وہ میں ہوں. اور یہ دکھ مجھے اس بات کا ہے، یہ دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ ہر چیز کر رہا ہوں، میں ہر چیز کر رہا ہوں، ہر تحریک میں شامل ہوں، ہر نماز کی ادائیگی ہے، ہر روزے کی پابندی ہے، حج تک کر کے آیا ہوں زندگی میں، ہر چیز کر رہا ہوں، مگر جب اللہ کے حضور جاؤں گا تو دیکھتا ہوں کہ اس قرآن کہتا ہے کچھ چہرے وہاں روشن ہوں گے اور کچھ چہرے وہاں اداس ہوں گے. روشن چہرے اپنے عمل پہ اجر پائیں گے، اداس چہرے اپنی محنتوں کا جب ثمر نہیں دیکھیں گے تو پوچھیں گے، مالک میری یہ محنتیں کہاں گئیں؟ کہا وہ سب دنیا ہی میں رہ گئیں، وہ سب رائگاں رہ گئیں، کیونکہ تم نے انہیں حقیقی نیت سے کیا ہی نہیں تھا. اور حقیقی نیت یہی ہے کہ جب انسان کو وہ احساس ہو جائے، دیکھیں احساس سب کے پاس ہوتا ہے. ہم ایک درود پڑھ کے چند لمحے رکتے ہیں اذان کے لیے. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. ذکر خدا یہ بھی ہے، ذکر خدا وہ بھی ہے. چند لمحے رک جاتے ہیں ہمارے سے. اللہ اللہ एहसास, एहसास सबको होते हैं मगर कभी कभी एहसास मुर्दा हो जाते हैं। एहसास सबको होते हैं मगर कभी कभी एहसास मुर्दा हो जाते हैं। जब एहसास मुर्दा हो जाए, एहसास जब मुर्दा हो जाए तो परवरदिगार आलम ये तेरा ही करम था जो तूने उन मुर्दा एहसास को हकीकत की निगाह दी और मुझे मेरी आखिरत नजर आने लगी। जब आखिरत नजर आने लगी मुझे और जब अपनी नेकियों की तरफ मैंने निगाह डाली तो फिर इंसान उस एहसास की जिंदगी की अलामत यही है कि वो कभी भी अपनी नेकियों पर मुतमइन नहीं होता। कैसे पता चले मेरा एहसास जिंदा है या मुर्दा? नमाज तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, अरकान दीन मैं भी अदा कर रहा हूँ, मगर कैसे पता हो कि हकीकतन ये काबिल कबूल अमल है या नहीं? तो परवरदिगार आलम जिस इंसान को मुतमइन नहीं करता है उसकी नेकियों पर, मुतमइन नहीं करता है। देखिए दोबारा दोहरा रही हूँ क्योंकि अब तक हम गुफ्तगू में यही कहते आए थे कि मुतमइना की मंजिल पहुंचना ही इंसान की असल मेराज है। जो इंसान मुतमइन हो जाए वो इंसान कामयाब है। दुनिया पर कभी मुतमइन होना और नेकियों पर कभी मुतमइन होना ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। तुमसे ताकीद की गई कि मादी चीजों पर मुतमइन हो जा और मानवीय चीजों के लिए बेचैन रहे, क्योंकि मादी चीजों पर अगर मुतमइन होगा तो अपने दामन को समेट लेगा। मादी चीजों के लिए अगर बेचैन होगा, मादी चीजों के लिए मुतमइन होगा तो दामन को समेट लेगा, लेकिन अगर मानवीय चीजें, रूहानी चीजें, दीनदारी के लिए अगर तू मुतमइन हो गया तो फिर तेरी तरक्की रुक जाएगी, तेरी इम्प्रूवमेंट रुक जाएगी। लिहाजा अल्लाह ने इंसान को ये चाह है कि वो बेचैन रहे आखिरत के लिए, क्योंकि इससे बेहतरीन सुन्नत रसूल दे नहीं सकते थे। कुरान गवाह है, ए रसूल तू हरीफ है नेकियां कमाने के लिए, तू हरीफ है, तू अपनी नेकियों की तादाद पर कभी भी मुतमइन नहीं होता। ये सुन्नत रसूल है कि इंसान अपनी आखिरत कमाने के लिए बेचैन रहता है, नेकियां कमाने के लिए दौड़ता है और मुतमइन इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हर बार ये समझता है कि अभी एक्सीलेंस की गुंजाइश है, अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। लिहाजा ऐसा इंसान जिंदगी में अपना सफर इस हद तक तय करता है, गौर कीजिए, इस हद तक तय करता है सफर कि आखिरत के लिए उसके लिए बहुत कम मेहनत बाकी रह जाती है। समझे आप इस बात, इतना ज्यादा कमा लेता है यहाँ पर, इतना तेजी से दौड़ता है नेकियों के साथ, इतना तेजी से तय करता है इस सफर को कि आखिरत में अब कोई मुसीबत बाकी नहीं रहती। दो ही तो सिराते, सिराते मुस्तकीम और पुले सरात। सिराते मुस्तकीम पर इतना आसानी से, इतना तेजी से दौड़ता है तो पुले सरात फिर कितना बचा? आप खुद तसव्वुर कीजिए, जो इंसान सिराते मुस्तकीम पर इतना मुकम्मल अंदाज से निभा चुका हो, अपने सफर को तय कर चुका हो मंजिले तकलीफ की भी, तो अब पुले सरात में उसके लिए सिवाय आसानी के क्या हो? इन्ना माल उसरे युसरा, अगर ये नहीं तो और क्या है? ये नहीं तो और क्या है? यहाँ उठा ली तुमने, उठा ली है तुमने तकलीफ है, अब वहां तुम्हारी राहत है। लिहाजा इतना तय कर लो कि फिर तुम्हें ईसाले सवाब की भी उम्मीद लगाने की जरूरत ना हो। नेकोकार लोग वो हैं जो अपने हाथों से, अपने वजूद से, अपनी इख्तदार में रहते हुए, अपने इख्तियार को रब के सुपुर्द करते हुए हर चीज अपनी हयात में कर जाते हैं और ईसाले सवाब की उम्मीद तो नहीं लगाते, तरबियत जरूर दे जाते हैं, उम्मीद नहीं रखते, हाँ तरफियत जरूर दे जाते हैं, क्योंकि जाने वाले के लिए ये सोचना मुनासिब नहीं कि मेरे बाद मेरी खजायात को किस तरह से पूरा किया जाएगा, मेरी खजाओं को किस तरह से पूरा किया जाएगा। बाकी रहने वालों की मोहब्बत की परत है कि जितनी मोहब्बत थी उस हिसाब से ईसाले सवाब रवा होगा, जितनी मोहब्बत थी ये उनकी मोहब्बत का जर्फ परख है, उनकी मोहब्बत के जर्फ की परख है। लिहाजा जो जिंदगी में तय कर रहा है इस रास्ते को, पुरानी रास्ते को तेजी से तय कर रहा है, उसके लिए बहुत कम रह जाता है आखिरत में रास्ता तय करने को। लिहाजा अब परवरदिगार आलम बंदे को उस एहसास को झिंझोड़ रहा है कि ए इंसान अपनी उतनी तो खबर कर लो जितनी मैं तेरी खबर करता हूँ, जितनी मैंने तेरी खबर की है, जितनी मैंने तेरी मंजिलत बनाई है, तो कम अज कम
کم از کم اتنی تو کر لے. تو مالک تو نے میری قدر و منزلت کہاں کہاں نہیں کی, یہ تو ہم الفاظ میں پرو نہیں سکتے, یہ ہماری سوچ و فہم میں بھی نہیں آ سکتا. ہاں ایک آیت کا سہارا لے کر کچھ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, تو نے میری عزت اتنی کی اتنی کی کہ اگر تو مجھے عزت نہ دیتا تو زمانے میں میں قابل عزت نہ رہتا. اور مالک ذلت کا اختیار بھی تیرے ہاتھ میں ہے. تو ایک سوال ہے انسان سے, کیا رب نے نعوذ باللہ کبھی انسان کو ذلیل کیا ہوگا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عزت دینے والا, بزرگی رکھنے والا جو دوسرے کو عزت دے رہا ہے, مگر قرآن کہہ رہا ہے بتا عزت من تشاء و تذل من تشاء, عزت اور ذلت دینا دونوں رب کے اختیار میں ہے, تو رب نعوذ باللہ بندے کو کبھی نہیں ذلیل کرتا. یہ تمہارا نفس ہے جو تمہیں رسوا کر دیتا ہے, یہ تمہارا نفس ہے جو تمہیں رسوا کرتا ہے. رب نے تو تمہیں کیا کیا نہ دیا, وجود دیا, حسن دیا, آزادی دی. چلیں کچھ گفتگو اس پر ہو جائے. وجود دیا, اچھا وجود تو رب سب کو دیتا ہے, چرن پرن ہجر شجر سب کو دیتا ہے رب وجود. وجود یعنی ایگزسٹنس, وجود یعنی پریزنس, موجودگی, رب سب کو دیتا ہے. بس یہ خیال کبھی نہ ابتدا میں آئے, سب کو دیا مجھے دیا تو کیا بڑی بات ہے. کا تو سوال صرف یہی ہے, تجھے دیا تو اگر تجھے نہ دیتا تو؟ یوں کر رب کے بارے میں سوال کہ دیا تو کہ نہیں, نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ میں نہ ہو تو نہ ہو جب تک, میں نہ ہو تو نہ ہو جب تک, ممکن ہی نہیں حباب ہو اور آب نہ ہو, پانی کے بلبلے آئے بغیر پانی کے, ممکن ہی نہیں حباب نہ ہو اور آب نہ ہو. لہذا میرا وجود کا ذرہ ذرہ تیرا احسان مند ہے مالک. تیری پہچان اگر کرنے سے قاصر ہو, وہ درد لے کر جی رہا ہوں, اس درد کی دوا بنتا ہے وہ حسن عمل جو مالک نے صرف انسان کو عطا کیا. وجود تو چرن پرن آپ ہی نے کہا نا, یہ سب کو ہے, مگر حسن عمل ان کو نہیں ہے, آپ کو ہے حسن عمل, آپ کو ہے. یہ جو ایکسلنس ہے یہ آپ کو ہے, ان کو صرف پریزنس ہے, ایگزسٹنس ہے, ایکسلنس صرف آپ کو ہے. ٹھیک ہے, حسن عمل کیا تھا اس کا؟ کہ اس نے اپنے 99 ناموں کی تعلیم دی تمہیں. یہ جو گفتگو ہم نے ابتدا میں کی تھی کہ مالک نے بندے کو اپنے 99 ناموں کی تعلیم دی اور انہیں پکارا, تو انسان کے بہترین ریفلیکسز نے جواب دیا, انسان کے وجود کے بہترین ریفلیکسز روئے نے جواب دیا, لبیک کہی اپنے رب کو. لہذا مالک نے یہ سکھا کر تمہیں آزاد بھی چھوڑ دیا, آزاد بھی چھوڑ دیا, ایکسلنس کے ساتھ تمہیں فریڈم دیا. اور یہ شرف صرف انسان ہی کے نصیب میں آیا, فرشتوں کے نصیب میں سے کہاں تھے, یہ صرف انسان کے نصیب تھے. لہذا یہ انسان جب پرواز کرتا ہے تو غنی ہو جاتا ہے, جب پست ہوتا ہے تو فقیر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو رب نے کہا میں نے یہ ساری چیزیں تمہیں بتا دی تھی, اپنی صفتیں دی ہیں, اب جب پرواز کرتے ہو تو رحمان ہو جاتے ہو, جب پستی کی طرف آتے ہو تو جبار ہو جاتے ہو, جب تم پرواز کرتے ہو تو ستار العیوب ہو جاتے ہو, جب تم پستی کی طرف جاتے ہو تو ریا ہو جاتے ہو. میں نے تو تمہیں ہر چیز دے کر تمہیں تمہارے حوالے کیا, اپنی نگرانی میں تمہارے نفس کو تمہارے اختیار میں دیتے ہوئے کہا, مگر نگران خود کو بنایا, نگران خود کو رکھا. لہذا کہا تم پستی میں جاتے ہو, خود کو رسوا کرتے ہو, تو پھر اتنی قدر تو کر لیتے کہ جتنی میں نے کی ہے. اور جب قدر میں اپنی بتاتا ہوں, جب میں تمہاری قدر تمہیں سکھاتا ہوں, تو دیکھو ہر انسان کو اپنے مسائل کا علم ہے. قدر دانی یعنی ایویلیویشن. کل ہم نے ایک چھوٹی سی گفتگو کا ایک حصہ تھا, آپ کی نظر یہ بات تھی کہ جب انسان ایک آئینے میں خود کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے باطن کے ظاہر کے دونوں کے جھول نظر آتے ہیں. ظاہری آئینے میں ظاہری جھول دکھتے ہیں, قرآن کے آئینے میں اسے باطن کے جھول دکھتے ہیں. لہذا وہ سیلف انالیسس کی طرف بڑھتا ہے, اینالیٹک ہو جاتا ہے, سیلف اسسمنٹ کی طرف بڑھتا ہے, جسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے, جسے محاسبہ نفس کہا جاتا ہے, جسے خود کو جانچنا کہا جاتا ہے, جسے خود کو ویلیو دینا کہ میں کس مقام پر آیا تھا, کس مقام پر آنا تھا اور کس مقام پر کھڑا ہوں. لہذا جب انسان لہذا قدر و منزلت کی جب آتی ہے تو ہر انسان کو اپنے مسائل کا علم ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنے مسائل کا علم ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ علم اسے اپنے وسائل کا بھی ہے یا نہیں. سوال یہ ہے کہ مسائل کا تو علم ہے سب کو، لیکن وسائل کا علم کتنوں کو ہے؟ آج کا زمانہ بلکہ کہہ لیجیے ہر دور میں زمانے نے اپنے لیے مصیبتوں کے وسیلے کو مال و دولت قرار دیا. سمجھے کہ اگر کوئی وسیلہ ہے زمانے میں مسائل کا تو وہ دولت ہے. ٹھیک ہے، ایک حد تک آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن ہم جو نظریہ دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے وسائل اور مسائل، دو الفاظ یاد رکھیے، پرابلمس اور سولوشنز. اگر پرابلمس دنیا کے ہیں تو سولوشن بھی آپ کو اسی دنیا سے ڈھونڈنے پڑیں گے. اگر مسائل دنیا کے ہیں، ہوریزونٹل لیول پر ہیں مسائل، اسی دنیا کے پلین پر ہیں، تو مسائل بھی آپ کو یہیں سے ملیں گے، اپنے اطراف سے مل جائیں گے، اس میں شاید مال و دولت بھی ایک حصہ بن سکتی ہے. لیکن اگر جو دنیا کے مسائل کو مسئلہ سمجھے ہی نہیں اور آخرت میں کس طرح درجہ پاؤں اسے دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ بنا دے، اس کو اپنا حل اس دنیا سے کبھی نہیں مل سکے گا. اس کا نسخہ صرف قرآن ہے. سمجھے آپ اس بات کو، مسائل دنیا کے ہیں، حل یہی سے ملے گا. اگر آخرت کے مسئلوں میں اگر کوئی اپنے آپ کو الجھانا چاہتا ہے تو وہ حل بھی، وہ نسخے بھی صرف اور صرف قرآن دے سکتا ہے. کیونکہ ہے دنیا میں آج ایسے لوگ جو دنیا میں بے حد تکلیفوں میں مبتلا ہیں، مگر انہیں یہ تکلیف تکلیف ہی نہیں لگتی. ان کے صبر کو سلام، وہ بے شک معاش کی پرابلمز میں پھنسے ہیں، معاش کی مسائل، معاشی مصیبتیں، مال و دولت کی کمی، ہر چیز ان میں پھنسی ہوئی ہے، ہر چیز میں وہ الجھ رہے ہیں، مگر وہ اس الجھاؤ میں اپنے ذہن کو ختم نہیں کرتے. اس لیے کیونکہ ان کے ذہن کہیں اور ہیں. جب وہ راحت آخری پانے کے لیے ان چیزوں کو معمولی جانتے ہیں تو رب ان کے یقین میں مزید اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. جب یقین میں اضافہ ہوتا ہے تو انہیں فرق سمجھ آ جاتا ہے کہ دنیا میں صرف علاج ہوگا، شفا آتی ہے تو رب کی جانب سے. دنیا میں صرف دولت ہوگی، برکت آتی ہے تو رب کی جانب سے. دنیا میں شاید خوشیاں ملیں گی مگر سکون آئے گا تو رب کی جانب سے. خوشیاں ملیں گی نہیں، ضرور ملیں گی خوشیاں، کیونکہ خوشیاں شارٹ لفڈ ہوتی ہیں، خوشیوں کی عمر لمبی نہیں ہوتی، مگر سکون جو ہے وہ مسلسل ساتھ چلتا ہے. لہذا یہ اپنے نسخے جب اس قرآن سے لیتے ہیں، اس قرآن کو اپنے لیے صحیفہ بنا لیتے ہیں، سفینہ بنا لیتے ہیں، ایسے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف جب جاتے ہیں تو وہ فروع اور اصول کو لے کر ساتھ چلتے ہیں. فروع اور اصول، یہ پیس جو ہم مسلسل ہر مجلس میں اتفاقاً کہہ لیجیے، ارادتاً کہہ لیجیے، یا پھر مصلحتاً رب کی جانب سے خود بخود یہ پیرز بنتے چلے جا رہے ہیں، خود بخود یہ پیرلل گفتگو ہو رہی ہے ہماری، جس طرح ہم نے امپورٹنٹ اور ارجنٹ پر کچھ نظر کی تھی کل گفتگو، اسی طرح دیکھیے اصول اور فروع بھی آہستہ آہستہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اصول انسان کے اسے مددگار ثابت ہوتے ہیں فروع تک پہنچنے کے لیے. اصول جو ہے، جو عقائد ہیں انسان کے، یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں انسان کے عمل کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے. اب جب قرآن نے آپ کو یہ نسخہ دے دیا، ایک میپ آپ کے پاس اگر آتا ہے، ایک نقشہ آپ کے پاس اگر آتا ہے، تو سب سے پہلی چیز عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلی چیز انسان اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے کہ میں یہاں کہاں کھڑا ہوں. آپ نے دیکھا اس فرق کو، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب نقشہ ملے تو یہ بولو کہاں جانا ہے. ارے کہیں بھی جانا ہو، تمہیں ازل سے ابد تک، ابتدا سے انتہا تک یہی بتا دیا گیا تھا کہ تم اللہ کے ہو، تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تم مانو یا نہ مانو، مگر جاؤ گے تو تم وہی. مگر سوال یہ، اس وقت تم کہاں کھڑے ہو کہ تمہیں وہاں سے تمہارے روٹ کو شروع کیا جائے؟ اس وقت تم کہاں کھڑے ہو؟ تو نقشہ ملتے ہی، میپ ملتے ہی سب سے پہلے انسان خود کو لوکیٹ کرتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. اس کے بعد جب سیلف اسسمنٹ ہو جائے، جب خود اپنی غلطیوں کا اور اپنی اچھائیوں کا احساس ہو جائے، جس کے لیے سب سے معتبر حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہہ دو، صلی اللہ محمد، امام حکم فرماتے ہیں جب رب کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کی غلطیاں بتا دیتا ہے، جب رب کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے اسے اس کے پوشیدہ غلطیاں جو شاید اس کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ ہوں، کیونکہ ہر غلطی کرنے والا یہ جانتا نہیں ہے کہ میں غلط ہوں یا شاید غلط کو غلط نہیں سمجھتا، بہرحال مگر امام فرماتے ہیں کہ رب اس کے آگے یہ سب چیزیں آشکار کر دیتا ہے، تو لہٰذا جب تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہاری سٹینڈنگ کہاں ہے دین اسلام میں، تو اب دوسرا سوال ہوتا ہے اب جاؤں تو کیسے جاؤں، کیسے جاؤں؟ ان سعیکم لشتا، تمہاری کوششیں طرح طرح کی ہوں گی، طرح طرح کی ہوں گی، طرح طرح کی انسان کوششیں کر کے اللہ کی جانب جاتا ہے، لہٰذا دور پڑ لیجیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد، جب کوششیں طرح طرح کی ہیں، ہر انسان اپنی نوعیت سے کوشش کر رہا ہے، تو رب یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی عقل سے جب فیصلے کرو گے، وہ فیصلہ میں ضروری نہیں ہے کہ امان ہو، وہ فیصلہ میں ضروری نہیں ہے امان ہو، یہ گفتگو ہو چکی ہے، صرف اللہ کے علم سے جب فیصلے ہوتے ہیں تو امان آتی ہے، ورنہ زمانے میں فساد پھیلتا ہے۔ کسی بزرگ سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ جب ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، عمل سے پہلے نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتیں پہلے قبول ہوتی ہیں، عمل اس کی گواہی دیتا ہے، نیتیں قبولیت کے منزل پر پہنچتی ہیں اور عمل اس کا سایہ ہے جو ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا، دیکھیے ولد ضالین کہنا صحیح ہے یا ولد ضالین کہنا صحیح ہے؟ انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا، نیت سے عبادت ہو تو دونوں صحیح ہیں، نیت سے فساد ہے تو دونوں غلط، نیت سے عبادت ہے تو دونوں صحیح، نیت سے فساد ہے تو دونوں غلط۔ قرآن مجید میں اعراب میں اگر غلطی ہو جائے بہت بڑا گناہ ہے یہ، لہذا پروردگار عالم اگر انجانے میں ہم سے ادائیگی الفاظ قرآن میں غلطی ہوتی ہے تو تو اس نیت کو دیکھ رہا ہے کہ کس غلطی کی وجہ کیا ہے، ادائیگی الفاظ میں اگر غلطی ہے تو اس وقت تک معاف ہے جب تک انسان لرننگ پروسیس میں ہے، سمجھے آپ، اس وقت تک معاف ہے جب تک انسان سیکھ رہا ہے، مشق کر رہا ہے، ایک مرتبہ جب سیکھ لے اس کے بعد کوئی معافی نہیں۔ تو کہا اگر نیت فساد ہے دونوں غلط، نیت عبادت ہے تو دونوں صحیح، تو کیا کیا جائے؟ تمہیں کیسے پتا چلے تمہاری عبادتیں جسے تم سمجھ رہے ہو عبادتیں مگر وہ نامعلوم ہماری نگاہوں میں عبادتیں ہوں، کسی کے لیے عبادتیں نہیں، وہ فساد کا باعث بن رہی ہو۔ لہذا بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اپنے امام کے ساتھ جوڑ لو، یہ زمانے میں وہ فرق واضح کرے گا کہ کیا چیز اصلی اللہ کی جانب پہنچ رہی ہے اور کیا چیز ہے جو تمہیں اسلام کے دائرے سے خارج کر رہی ہے۔ لہذا امام وہ ہے جو ہر انسان کو اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ پر لا کر کھڑا کرتا ہے اور اسے فنشنگ لائن دکھا دیتا ہے، تمہیں تمہارا مقصد دکھاتا ہے، تمہیں تمہاری ابتدا اور انتہا دکھاتا ہے۔ اب یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب انسان پیدا ہوا تو فطرت اللہ فطر الناس علیہا، اے انسان میں نے تجھے اپنی فطرت پر پیدا کیا تھا، اب اپنی فطرت کو اگر کھنگالنا ہے تو اس کا ذکر یاد کر جس نے رکھی آبرو انسانیت کے نام کی، جس نے لٹ کر پرورش کی ناتواں اسلام کی، کس نے بخشی ہے تجھے توقیر انسان یاد کر، اے بنی آدم ابو طالب کے احسان یاد کر۔ یہ احسان کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، اس سلسلے کو تو بہت پہلے سے شروع ہونا ہے۔ جب حضرت ابو طالب کا تذکرہ ہو تو حضرت ابو طالب کی ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گی میں۔ فرماتے ہیں آپ، معاشرے کو کبھی خوشگوار نہ ٹھہرانا کیونکہ معاشرہ تم ہو۔ اس بچے کو دیکھ رہے جو جب کھیلتا ہے، اگر اس کا کھلونا ٹوٹ جائے تھوڑی دیر روتا ہے پھر مان لیتا ہے، دوسرے کے پاس کھلونا نہ ہو اپنا کھلونا اس کے ساتھ بانٹتا ہے اور یہ احساس نہیں کرتا کہ کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور سادہ مزاج ایسا کہ مٹی میں ہاتھوں سے کھیلتا ہے۔
معاشرے کو قصوروار نہ ٹھہرانا، معاشرہ تم ہی ہو۔
انسان کو جب اپنی فنشنگ لائن کی طرف جانا ہے تو یقیناً وہ بچپنے سے آہستہ آہستہ عمر رسیدہ ہو رہا ہے، اور نادانی کی گنجائش کس وقت ہے؟ ابھی آپ سے کہا تھا نا، غلطی کی گنجائش صرف اس وقت ہے جب انسان سیکھ رہا ہو۔ تو بچہ اگر غلطی کرے تو اس کی غلطی صرف اس لیے معاف ہے کیونکہ ابھی وہ علم نہیں رکھتا۔ مگر کیا ہوا، کیا ہوا کہ جب جس سن کو ہم امیچورٹی کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ میچور وہی ہے، کیونکہ وہ اپنی فطرت کے قریب ہے، وہ اپنی ابتدا کے قریب ہے، وہ اپنے اللہ کے قریب ہے۔ یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے ہوئی ہیں یہ فطرت کا وہ حصہ ہے، یہ فطرت کا وہ حصہ ہے جو اللہ کے قریب ہے۔ وہ سخیر ہے، ہم کیا ہیں؟ وہ درگزر کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ شیئر کر رہا ہے، ہم وصف کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اتنا سادہ ہے کہ وہ اسے احساس نہیں کہ کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ تعصبات کس میں ہے، اس میں نہیں، ہم میں۔ تو میچور کون ہوا، ہم ہوا یا وہ ہوا؟ کیا ہوا؟ میچورٹی کیا ہے؟ میچورٹی کیا ہے؟ بہت ضروری ہے یہ گفتگو ہمارے لیے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو الحمدللہ عاقلانہ سمجھتے ہیں، تو عاقلانہ پر بن کے بھی دکھانا چاہیے۔ میچورٹی کیا ہے؟ اسپیکٹرم آف موومنٹ فرام برتھ ٹو ڈیتھ، کسی اسکالر کے جملے ہیں، پیدائش سے لے کر انتقال تک جو حالات ہیں ان سے گزرنا، ان سے گزرنا، آگاہی رکھتے ہوئے، فہم رکھتے ہوئے، اویئرنیس رکھتے ہوئے، فار سائٹڈنیس رکھتے ہوئے، محاسبہ رکھتے ہوئے، ان سب چیزوں کو رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، اسے کہتے ہیں میچورٹی۔ اور امیچورٹی کیا ہوئی؟ امیچورٹی بے صبرپن ہو گیا، نادانی ہو گئی، غفلت ہو گئی۔ تو اب انسان جب اپنی زندگی کو اس طرح دیکھتا ہے، اس بچے کو دیکھتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ یہ بچہ تو فروع اور اصول دونوں پر پورا اتر رہا ہے۔ پہلا لفظ اس کے منہ سے اللہ نکلتا ہے، ابھی اذان آتی ہے تو یہ اپنا مصلی لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، ابھی چھوٹا سا ہے، ابھی چھوٹا سا ہے، مگر کیا حسین لگتا ہے جب چہرے کو ڈھانکتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب بڑا ہوا، جب ضرورت ہوئی عین شباب میں اس کو حجاب کی، تو اس کا وہ حجاب سرک گیا۔ جب بالغ ہوا اور ضرورت ہوئی کہ واجب ہے نماز، تو نماز قضا ہونے لگی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اس وقت عمل ہے کہ جب نامہ اعمال لکھنا شروع نہیں ہوا، اور جب نامہ اعمال لکھ رہا ہے کوئی کرامن کاتبین، جب بیٹھ کر لکھ رہا ہے تب عمل نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اس کو میچورٹی کہتے ہیں یا امیچورٹی؟ آپ اس کو دانائی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ جب نامہ اعمال لکھ نہیں رہا ہے، طفل صغیر کے نامہ اعمال نہیں لکھے جاتے ہیں، جب نامہ اعمال نابالغوں کے نہیں لکھے جا رہے ہیں، تو عمل خوبصورت ہو رہا ہے، اور ماں باپ دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں اس عمل کو۔ اور جب اصل وقت ہے کہ نامہ اعمال کے دریچے کھول دیے گئے ہیں، اور اللہ اکبر، کیسا نامہ اعمال، چھوٹے سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز چکتا نہیں ہے، تو اب عمل نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک روز وہ آیا کہ دوبارہ وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ کر گیا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، جب بوڑھا ہوا، جب ابتدا تھی تو فطرت پر تھا، بوڑھا ہوا پھر فطرت پر گیا، پھر سر ڈھک گئے، پھر نمازیں آ گئیں، پھر فکر الہی آ گیا۔ اور جوانی کا جو درمیانی دور تھا، جس کو میرے امام نے یوں کہہ دیا کہ جب شباب کی عبادت ہوتی ہے، رب کو اس پر بہت لذت ملتی ہے، رب کو اس پر بہت مزہ آتا ہے، رب کو وہ عبادت میں بہت ہی زیادہ خوشنودی ملتی ہے۔ جب یہ منظر آیا تو درمیان میں کیسے بیٹھے؟ سوال یہ ہے کہ میری ابتدا پاک، میری ابتدا خرب الہی، میری انتہا بھی خرب الہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ دستور فطرت ہے کہ بڑھاپے میں انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے نا، دستور فطرت ہے، کیا کرے۔ تو جب انتہا کی طرف آ رہے ہیں، تو بھی خرب الہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو درمیان میں کیا ہوا؟ کہ بس یہی تو سکھاتا تھا قرآن، فطرت اللہ علیہ فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم، یہاں مکمل ہوتی ہے آیت، لا تبدیل لخلق اللہ۔ بیچ میں تم تبدیل اپنے دین کو نہیں کر سکتے تھے، بے شک عائشہ دینے والی عمر ہے، بے شک بہت خوبصورت دل ہے یہ، مگر حسن ان کا اس وقت نکھرتا ہے جب یہ تقویٰ کے لباس میں مضبوط ہو جائے. جتنا پختہ تقویٰ ان دنوں میں ہوتا ہے، بالکل اسی مثال، وہی مثال کہ عمارت کو آپ اگر مضبوطی سے بنانا چاہتے ہیں تو اس کی بنیادوں کو آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. یہ بنیادیں مضبوط عمارت کھڑی ہونے کے بعد نہیں ہوتی، کیونکہ بوڑھے میں جوان میں فرق صرف اتنا ہے کہ جب پہلے ابتدا میں سکھایا گیا تو وقت کثیر تھا، اب انتہا میں جب یاد آ رہا ہے تو بس یا حسرت علی العباد. جب آنکھوں میں روشنی تھی، جب پڑھ سکتا تھا تو کبھی نہیں پڑھا، اب دکھتا نہیں ہے تو کیا پڑھے، اور یاد بھی کچھ نہیں ہے، یاد بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ جب یاد کرنے کو حافظ تھا تو یاد نہیں کیا، اللہ کے ناموں کا ورد نہیں کیا. آج جب پیروں میں طاقت نہیں ہے، جانا چاہتا ہوں تو کیسے جاؤں، کیونکہ جب طاقت تھی تو کس راہ پر چلے، کس راہ پر چلے. کاش میں تھوڑا فوکسڈ ہوتا، لیکن ایام یہی ہیں پختگی کے، ایام جوانی کی عبادت اس لیے رب کو پسند ہے. تمام حواس ہوتے ہوئے، خواہشات ہوتے ہوئے، جب کوئی اپنی رب کی جانب سرینڈر کرتا ہے، رب کو یہ سپردگی اتنی پسند ہے کہ وہ میکسیمم طاقتیں زمانے میں نازل کرتا ہے انسان پر. یہ طاقتیں اس کی آخرت تک کام آتی ہیں، کیونکہ اب اس طاقتوں کو، اس تخوا کے بنے ہوئے وجود کو شیطان بھی حملہ آور نہیں ہو سکتا، اس پر شیطان بھی حملہ آور نہیں ہو سکتا، اسے تو بس موت ختم کرتی ہے. ایسے وہ لوگ ہیں جو مرتے نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی باقی رہ جاتے ہیں. لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں، لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں. تو لہذا جب کوئی دین کی طرف آتا ہے، اصول کے ذریعے فروع کی طرف آتا ہے، اصولوں کے ذریعے فروع دین کی طرف، مجھے وضاحت کی ضرورت تو نہیں نا، عقائد کیا ہے اور پھر عبادات کیا ہے، اصول کے ذریعے جب کوئی فروع کی طرف آتا ہے تو بس ایک جملہ کہتی ہوئی گزر جاؤں، لا اکراہ فی الدین. جبرن اگر بلاؤ گے، جبرن اگر بلاؤ گے تو نہ اصول دیر پا رہیں گے، نہ اصول دیر پا رہیں گے، نہ عقائد دیر پا رہیں گے، نہ وہ عمارت اجر طلب کر سکے گی رب سے. لہذا ہمارا جو مذہب ہے وہ ریچولس پر قائم نہیں ہے، ہمارا مذہب پرنسپلس پر قائم ہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ کلچر کا حصہ نہیں ہے، نہ کلچر ہمارے مذہب کا مکمل حصہ ہے. لہذا امپورٹنٹ اور ارجنٹ کیا ہے اس مذہب میں ہمیشہ دیکھتے رہنا. لہذا جب کوئی زندگی میں آخری اصول کی طرف بڑھتا ہے، آخری اصول کی طرف بڑھتا ہے، تو پروردگار عالم اسے وہ جھلک دکھانا چاہتا ہے کہ تم کہاں چوک ہوئی، تمہاری چوک کہاں ہوئی. تم درمیان میں اگر بھٹکے، درمیان میں اگر اس سائے سے ہٹے تو کیوں ہٹے، کیونکہ یہ واحد مذہب ہے، یہ واحد مذہب ہے جو سمر بھی دے اور سایہ بھی دے. کافر میں اور مومن میں فرق کیا ہے وہ سمجھ لو. تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ مجھے آخرت میں اجر ملتا. کافر اگر محروم ہے تو اسی عقیدے سے محروم ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ یہ دنیا ہے، آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس محرومی سے رب نے ہمیں بچایا، یہ رب کی عطا ہے. کافر کے پاس اجر و ثواب کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، رب نے ہمیں اجر و ثواب کے درجے بتائے، یہ اس کا کرم ہے. کافر کے پاس کسی کی رضا پانے کا کوئی تصور نہیں ہے، رب نے ہمیں پہلے آخرت دکھائی، پھر اجر دکھایا، پھر اجر سے بھی ہمارے ذہن کو اونچا لے گیا اور وہ رضا کی طرف لے گیا. سمجھا، ان چیزوں سے جب کوئی محروم ہے اور ہمیں عطا ہے یہ رب کی، تو مالک ہم تیرے اس دین سے صرف اجر نہیں دیکھتے، اجر یعنی ثمر نا، ثمر ہے یہ، پھل ہے. مالک ہم تیرے دین سے صرف ثمر نہیں چاہتے بلکہ سایہ چاہتے ہیں، سایہ چاہتے ہیں. اور یہ وہ سایہ ہے، یہ وہ سایہ ہے جب انسان صرف دنیا نہیں بلکہ دنیا میں آخرت چاہتا ہے. آپ کو لگتا ہے آخرت صرف وہاں مرنے کے بعد ملتی ہے؟
آپ کو لگتا ہے جنت اور جہنم کوئی گھروں کے نام ہے، کوئی لوکیلٹیز ہیں، کوئی علاقے ہیں؟ یہ تو وہ کیفیتیں ہیں کہ مالک لوگوں کو اسی دنیا میں دے دیتا ہے. اسی انشاءاللہ اس پر گفتگو کل ہوگی کہ مالک مجھے یہ سمر نہیں، صرف مجھے سایہ چاہیے، کیونکہ میں سایہ توبہ کی گھنی رخ سے ہوں واقف. لیکن میرے مولا تیری دہلیز کی چھاؤ گھنی ہے، جو کچھ مجھے دینا ہے زمانے سے سوا دے، وہ یوں کہ زمانے سے میری کچھ کم ہی بنی ہے. جو عام دنیا مانگ رہی ہے، جو عام دنیا مانگ رہی ہے، مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے. مجھے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت چاہیے. تو عجائب کا منظر ہے تو یا علی، ایک جام اور دے کے نیا طور مانگ لوں، مولا کائنات سے کچھ اور مانگ لوں. میری خواہش کچھ اور ہے. مجھے اجر پر یقین ضرور ہے، مجھے یقین ہے میری محنتوں پر مجھے اجر اور ثمر ملے گا، مگر میرا مقصد وہ نہیں ہے. میرا مقصد اجر نہیں ہے، میرا مقصد رضا ہے. عجائب کا مرفر ہے تو یا علی، بچا لے میری آبرو یا علی. میری ہر مصیبت کا ہو خاتمہ، میری ہر مصیبت کا ہو خاتمہ، بس صدقے حجاب رخ فاطمہ. مہکتا رہے خواہشوں کا چمن، مہکتا رہے خواہشوں کا چمن، بنا میں امام زمان حسن. عطا کر میرے دیدے دل کو چین، عطا کر میرے دیدے دل کو چین، بدست شفاعت امام حسین. جب سارے سکون اور چین کا مرکز یہ چار ہو جائے، علی بادشاہ ایک نگاہ اس طرف، تیرا منتظر ہے فقیر نجف. مولا میں وہ فقیر ہوں جو تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، اس لیے کیونکہ زمانے نے مجھے کس طرح الجھا رکھا ہے، وہ مجھ سے بہتر تو دیکھ رہا ہے. زمانے نے مجھے کہاں الجھا رکھا ہے؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، مکڑی کے جال میں پھنسے ہو تم، اور اس جال کو بننے کے لیے تم جن اولیاء کو بلاتے ہو، جن کی مدد کو پکارتے ہو، وہ خود اتنے کمزور ہیں کہ جو اپنی مدد نہ کر سکے تو تیری مدد کیا کریں گے. لہذا ان خیالات سے نکلو اور اس ولی کو پکارو جو تیرا اصلی مددگار اور ناصر ہے. یہ سارے جال کیا ہے؟ چند لمحوں میں گفتگو سمیٹنا ہے. اللہ کرے یہ گفتگو کبھی بھی زحمت نہ بنے کسی کے لیے. چاہے تو میرے لفظ نظروں میں ڈال دے دامن میں، ورنہ دردے کفے پا ہی ڈال دے. مالک یہ جال تو نے بتائے ہیں ہمیں، یہ فالس ویلیو سسٹم میں جو آج ہر ایک پھنسا ہوا ہے، ڈیوائڈیڈ لائلٹیز. ایک انسان جس کے دو آقا ہو وہ کسی کو خوش نہیں کر سکتا. تو یا رب کو اپنا آقا مان لو اور اس کے ہو جاؤ اور اس کو اپنا بنا لو، یا پھر اگر رب سے ہٹ گئے تو وہ تمہیں ہٹنے نہیں دے گا. اللہ وہ ولی ہے جو صرف پکارنے پر نہیں آتا ہے، پکارنے پر جو آئے وہ ناصر ہے. مگر رب ناصر سے زیادہ ولی ہے جو ضرورت کے تکلیف کو محسوس کر کے خود بخود آتا ہے. فرق محسوس کیا؟ ناصر وہ ہے جو پکار کر آتا ہے، ولی وہ ہے جو جب ضرورت محسوس کرتا ہے تو خود آتا ہے. لہذا میں تمہارے درمیان ہوں، میرا رسول تمہارے درمیان ہے، میرے ولی تمہارے درمیان ہے، میرا بھیجا ہوا نائب امام حاضر امام تمہارے درمیان ہے. ان کا سہارا لو اور پلٹو میری جانب، دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفر، ہر طرف سے دعاؤں کی برسات ہے، تیری ایک ضرب پر آج خیبر شکن داد دینے کو آئے تو پھر بات ہے. تیری ایک ضرب پر
शिकन दांत देने को आए तो फिर बात है। हमारी नजर तुम्हारी कोशिश पर, हम दांत देते हैं तेरी इस कोशिश के, पलट आ, हम अपने वली के जरिए तुझे दर्जात दिलाते हैं। अल्लाह वली है, रसूल वली है, और वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। तुम्हें उसकी ये ज़कात तो नजर आ गई। अल्लाह अकबर, ये तो क्या ज़कात थी मौला, ये दिया भी तो क्या दिया, ये दिया भी तो क्या दिया। बिस्तर कहाँ नबी का, वो दश्ते बला कहाँ, खैबर कहाँ वो रमज़गहे करबला कहाँ, खैबर कहाँ वो रमज़गहे करबला कहाँ। प्यासे का नाम एक ही सजदे से बढ़ गया, बेटे का तीर बाप की ज़रबत से बढ़ गया। आओ दिखाते हैं हम वो वली हैं जो क्या क्या न दे दें, क्या क्या न दे दें, जो नातिख़े कुरान लिखा नौ के सिला से, पैगाम वो दुनिया से मिटेगा ना मिटा है। पैगाम हुसैन इब्ने अली बरसर सहरा, अब्बास ने हाथों को खलम करके लिखा है। अरे तू कैसा फैयाज है, दस्ते सखावत देते देते तूने बाजू दे दिए, तू कैसा फैयाज है मौला। ये हाथ जानते हो कौन से हाथ हैं? शब्बीर से अली ने कहा था बएतमाद, अब है तुम्हारे हाथ में नूरे नजर का हाथ। अब्बास को ये हुक्म था शाहे हुनैन का, खुद को सदा गुलाम समझना हुसैन का। इस अहद से हटी नहीं अब्बास की नजर, ये अहद कर रहा था मगर मुस्तकिल सफर, फिर रिश्ता वफा की वही जीबो जीन है। अब हाथ में अलम नहीं दस्ते हुसैन है, अब हाथ को अलम ही कहो या अलम को हाथ, कायम रखेगा ताब अबद इस भरम को हाथ। आए बहन के पास जो अब्बास सरमकम की अर्ज ए वसीले बख्श पाए उमंग, वो वक्त आ गया है जिसे जानती है आप, है आपकी रजा तो रजाए शहे उमंग। पाई रजा बहन से रादे चमक उठे, अल्लाह अकबर, जिसके 18 बनी हाशिम भाई हो और जिसका परिजल जवान अब्बास जैसा भाई हो, तो बाबा क्यों कर मेरे बाजुओं के बोसे लेते हैं और आंसुओं से पोंछते हैं, क्यों बाबा मेरे बाजुओं के बोसे लेते हो बाबा। आज यकीन हो गया है मुझे, अब्बास तू क्या चला के पास बाने रिबा चला, अब्बास तू क्या चला, अब्बास तू क्या चला के ताजदारे वफा चला। लेकिन अब्बास मकसद हुसैनी पर, हुसैन सर कटा रहा है तो ज़ैनब सबसे रिदा कुर्बान करेगी। पाई रजा बहन से इरादे चमक उठे, पलकों तक आ गए थे जो आंसू छलक उठे, अब क्यों जलाल खून में गूंजे न शेर के। ज़ैनब ने सर पे हाथ रखा है दिलेर के, अब्बास नवने जाना है ना, पानी लेने जाना है ना, तो फिर जुल्फ़िकार की क्या जरूरत है मेरे शेर, ये नैजा ले जाओ, ये नैजा ले जाओ। जानते हैं हुसैन, अगर इन हाथों में शेर कर्रार की ताकत झूमने लग जाए तो फौजे यजीद से हुज्जत उठ जाएगी। अब्बास अब्बास मुश्क लेकर जाओ, अब्बास सिर्फ मुश्क लेकर जाओ, लेकिन जाते जाते जरा उस हाथ की तरफ तो देख लो, वो हाथ वो नन्ना सा एक हाथ, लेकिन वो एक हाथ वो नन्ना सा एक हाथ, लेकिन वो एक मश्क जो छोटी सी एक मश्क, एक सद्दे अवली पर शमशीर बन गई, बच्ची की प्यास पाँव की जंजीर बन गई। लौट के आना है तो नहीं ले जाऊंगा तलवार, रख ली तलवार ने आमने आओ उसमें सकीना को।
کو لے لیا, کہا بی 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 تم دیکھتی رہنا میرے سب ظلم کو, چھپ جائے جو نظروں سے خبردار نہ رونا, بی بی کے لیے لاتا ہوں دریا سے میں پانی, سخائی کو جاتا ہے علمدار نہ رونا, للہ میرے لاش پہ آنا نہ سکینا, ہو جائے گا مرنا میرا دشوار نہ رونا, کہہ کے فاطمہ کا لال چلا, فاطمہ کی دعا بن کے چلا, اور نعرے فرات پر فوجے یزید میں کربلی مچ گئی, مشک سکینہ پر سر کی, اے غازی سلام ہو میرا تیری پیاس پر, نہ صرف تو تیرے گھوڑے نے بھی پیاسی واپسی تحقیق کے پلٹ کر آئے, اب روک لی سواری کیوں کر میرا مولا رکھتا ہے, ارے جب مشکی نہ رہے دائیں بازو قلم ہوا بایاں بازو قلم ہوا, دانتوں میں مشک سکینہ کو تھام لیا, اب جب پانی بہ جائے تو کنگالتے جائے, اب روک لی سواری ہر طرف سے تیر و تبر کی بارش, زمین پر آئے زین زین کی آواز بلند کی, السلام علیکم یا باد اللہ, کھڑے ہونا چاہتے کہتے باہر من کسم بہری میری کمر ٹوٹ گئی ہے, علی اکبر چلو سہارا دیتے ہوئے چلو, کڑیل جوان بھائی نے پکارا ہے, لاش عباس پر پہنچے سر اٹھا کر زانو پر رکھ دیا, اتنا کہا عباس دم توڑتے توڑتے ایک مرتبہ بھائی کہہ دو عباس, ہاتھوں کو جوڑ کر کہا پہلے میری تمنا پوری کر دو مولا, میرے لاش کو گھر میں نہ لے جانا, چچا شرمندہ ہے بھتیجی سے خیام میں نہ لے جانا, غیور کا لاشا ہے جوان کا لاشا ہے اور بھائی ضعیف ہے, عباس کیا یہ سوچتے ہو, میں کہوں نہیں فاطمہ کے بیٹے کا لاشا تو پامال ہو جائے اور ام البنین کے بیٹے کا لاشا,
Thank you.